أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي ليس لأوليته ابتداء ولا لأزليته انقضاء، وانحسرت الأوصاف عن كنه معرفته وردعت عظمته العقول، والذي لا تواري عنه سماء سماء ولا أرض أرضا. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد البطحاء سيد المرسلين والأنبياء أبي القاسم محمد المصطفى. وعلى الجوهرة القدسية البتول العذراء سيدة النساء فاطمة الزهراء، وعلى بعلها أمير المؤمنين وبنيها الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما على بقية الله وحجته الكبرى الذي بيمنه رزق الورى وبوجوده ثبتت الأرض والسماء، ولولاه لصاحت الأرض بأهلها، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من حين عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. وقال أيضا: بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. صلوات. جمعہ کا دن ہمارے بارہویں امام امام ولی عصر صاحب العصر والزمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف علیہ افضل الصلاۃ والسلام کے ساتھ مخصوص ہے، چونکہ یہ وہ دن ہے کہ جس کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ ھذا الیوم الذی یتوقع فیہ ظہورک، یہ وہ دن ہے جس میں آپ کے ظہور کی توقع ہے، امام علیہ السلام کے ظہور کا انتظار اس دن ہے. شیخ مفید رحمت اللہ علیہ نے اس روایت کو نقل کیا ہے جس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ امام علیہ السلام جمعے کے دن ظہور فرمائیں گے. لہذا اس روز جمعہ کی مناسبت سے چند عرائض امام علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، اور اس کے بعد آئندہ کی مجالس میں انشاءاللہ اسی موضوع کو جاری رکھیں گے جس کو کل شروع کیا گیا تھا. اس آیہ کریمہ میں جس کی تلاوت کا شرف آغاز میں حاصل کیا گیا، اللہ تعالی یہ بیان کر رہا ہے کہ اللہ نے آدم کو، ان اللہ اصطفى آدم ونوحا، آدم کو اور نوح کو، وآل ابراہیم وآل عمران، اور آل ابراہیم اور آل عمران کو تمام جہانوں والوں پر چن لیا. یعنی سب سے زیادہ فضیلت ان لوگوں کا انتخاب کر لیا گیا. اور اس آیہ کریمہ کا تعلق بھی ہمارے اور آپ کے بارہویں امام امام ولی عصر علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، کیونکہ آل عمران کا مصداق خود ہمارے امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام ہیں. خود آپ نے فرمایا کہ من ومن حاجنی فی النبیین فانا اول الناس بالنبیین، اور فرماتے ہیں کہ انا بقیۃ من آدم، میں آدم کا باقی ماندہ ہوں. بقیہ کہتے ہیں جو چیز باقی رہ جائے. اور فرمایا کہ وذخیرت من نوح، نوح کا ذخیرہ ہوں، ومصطفی من ابراہیم، اور ابراہیم کی نسل سے منتخب شدہ میں ہوں، وصفوة من محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور پیغمبر اکرم کی نسل سے چنیدہ میں ہوں. لہذا ہم اپنے بارہویں امام کو تمام کے تمام انبیاء کا وارث کہتے ہیں. تمام موارث انبیاء ہمارے بارہویں امام کے پاس ہیں، کیونکہ تمام کے تمام انبیاء کے ہدف اور مقصد کو اس ان کے مطلوبہ انجام تک پہنچانے والے امام ولی اثر ہیں. معلوم ہوا کہ سارے کے سارے انبیاء کا نے اپنی سعی کی، کوششیں کی، اپنے فرائض کو نبھایا، بہترین طریقے سے اپنے فریضے کو ادا کیا، مگر ہدف انبیاء ابھی مطلوبہ طریقے سے حاصل نہیں ہو سکا. وہ نتیجہ کہ جو حاصل ہونا چاہیے تھا وہ حاصل نہیں ہو پایا، کیونکہ لوگوں کی طرف سے حمایت اور لوگوں کی مدد اور لوگوں کی سپورٹ حاصل نہیں تھی. نہیں یہ کہ اس میں انبیاء کی طرف سے کوئی تقصیر ہے، ہر نبی نے اپنے زمانے میں کوششیں کی کہ عادلانہ اسلامی قرآنی حکومت الہی اقدار پہ مشتمل قائم کی جا سکے. ہر نبی نے کوشش کی ہے، ہر رسول نے کوشش کی، مگر یہ ہدف لوگوں نے حاصل نہیں کیا، اس لیے کیونکہ لوگوں کی طرف سے کبھی بھی کما حقہ انبیاء و مرسلین کی مدد نہیں کی گئی، سوائے گنتی کے چند لوگ جو ہر زمانے میں اقلیت میں رہے. اور یہی صورتحال پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں رہی، اور یہی صورتحال باقی 11 اماموں کے دور میں رہی، اور یہی صورتحال آج بھی قائم ہے. مگر اللہ تعالیٰ کا یہ بندوبست ہے کہ زمانے غیبت میں یہ اللہ نے بندوبست کیا کہ ہمیں آمادگی کا، امپروومنٹ کا، اصلاح کا، اور گناہوں سے، انحرافات سے، جتنے بھی نظریاتی اختلافات پائے جاتے ہیں، جتنے بھی نظریاتی انحرافات پائے جاتے ہیں، جتنا کردار میں کجی پائی جاتی ہے، ان تمام بلاؤں اور مشکلات اور مصائب اور ان تمام کی تمام باطل جہتوں سے اپنی اصلاح کا ایک موقع اور مہلت اللہ نے ہمیں فراہم کی. یہ غیبت کے فوائد میں سے ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ ہمارے لیے ایک مہلت ہے، ایک چانس ہے. فَإِنَّ أَمْرَنَا بَغْتَةً فُجْأَةً، امام زمانہ اسلام کا ظہور اچانک واقع ہوگا. حِينَ لَا تَنفَعُهُ تَوْبَة، تو اس وقت کسی کی توبہ کام آنے والی نہیں ہے. یہ مہلت کا زمانہ ہے کہ جو ہمیں دیا گیا ہے کہ اس مہلت کے زمانے میں ہم اپنی کیسے اصلاح کر سکتے ہیں، کیونکہ اب 124,000 انبیاء آ کے چلے گئے، 11 امام جا چکے، آخری کتاب نازل ہو چکی، آخری شریعت کاملہ اور ناسخہ جس نے تمام گزشتہ شرائع کو منسوخ کر دیا وہ آ چکی، ہمارے ہاتھوں میں ساری تعلیمات پیغمبر اکرم کی موجود ہیں، کوئی بھی گرے ایریا اسلام میں باقی نہیں بچا، سب کچھ بلیک اینڈ وائٹ ہے، ذرہ برابر بھی کوئی مشتبہ، کوئی کنفیوزڈ، کوئی مبہم اور مجمل تعلیمات باقی نہیں بچی. پیغمبر اکرم نے پہلے ہی فرمایا کہ قد ترکتکم علی البیضاء لیلہا کنہارہا، میں تم لوگوں کو ایک سفید صورتحال میں، واضح صورتحال میں چھوڑے جا رہا ہوں، اس کی رات اس کے دن کے مانند ہے. لہذا کوئی بھی گرے ایریا نہیں ہے، ساری تعلیمات واضح بیان کی جا چکی. اب یہ رشد کا زمانہ ہے جہاں جس کے اندر سنجیدگی کے ساتھ اپنے روح کی، روحانیت کی، اصلاح کا جذبہ پایا جاتا ہے، اس کے لیے یہ زمانہ ہے کہ اپنی اصلاح کرے اور اپنی روش میں تبدیلی پیدا کرے اور آج ولایت امام زمانہ کی حمایت کرے، اور جس میں یہ سنجیدگی کے ساتھ اس سلسلے میں ابھی احساس اجاگر نہیں ہوا اس کے لیے یہ بیداری کی مہلت ہے. اتمام حجت کا زمانہ ہے، جن جن لوگوں کو حقائق پتا چل گئے ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ دوسروں کو آگاہ کریں تاکہ ان میں شعور بیدار ہو. رشد کا دور ہے، یہ آخر الزمان جو ہے ایک رشد کا زمانہ ہے جس میں ہماری نظریاتی، عقیدتی، اخلاقی، معنوی، روحانی انسان کے لیے رشد کا موقع اللہ نے فراہم کیا ہے. ہم اپنے اندر وہ رشد اور وہ بیداری پیدا کریں کہ جس سے ہم اپنے آپ کو اس قابل بنا سکیں کہ امام کا آج ساتھ دیں، چاہے امام کے ظہور کے زمانے کو درک کر سکیں یا نہ کر سکیں، دس از ارریلیونٹ، اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے. یہ ہماری کامیابی کے ساتھ، ہماری سعادت مندی کے ساتھ، سعادت مندی کا تعلق ولایت اہل بیت کی خدمت کرنے کے ساتھ ہے، نہ یہ کہ آپ امام زمانہ کی زمان زندگی کو، اس دور کو درک کر سکیں یا نہ کر سکیں. اگر سعادت کا تعلق اس چیز سے ہوتا تو جتنی نسلیں پہلے گزر چکی وہ سب کے سب شقاوت مند اور بدبخت ہونی چاہیے تھی، ایسا تو نہیں ہے. ہر وہ شخص کے جو اپنے فریضے کو ولایت اہل بیت کی نسبت انجام دیتا ہے وہ سعادت مند ہے، چاہے وہ امام کے زمانے کو درک کرے یا نہ کرے، اس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. ابو بصیر نے آ کے امام صادق علیہ السلام سے پوچھا، یبنا رسول اللہ، یبنا رسول اللہ مثل فرج، آخر یہ آپ اہل بیت کی فرج کا زمانہ کب آئے گا؟ جب آپ اہل بیت کی عادلانہ حکومت قائم ہو اور تاغوتوں سے، ظالموں سے چھٹکارا ملے اور قرآن کا ایک عادلانہ نظام معاشرے کے اوپر برقرار ہو، یہ کب آئے گا آخر یہ زمانہ؟ تو امام صادق علیہ السلام نے کیا جواب دیا؟ وہ انت ممن یرید الدنیا، کیا تم بھی انہی لوگوں میں سے ہو جو دنیا چاہتے ہیں؟ وہ امام کے پاس تو علم غیب تھا، وہ تو سمجھ رہے ہیں کہ ابو بصیر کی کیا نیت ہے، کس نیت سے یہ سوال کر رہے ہیں. یہ جو مشکلات، پریشانیاں، تکالیف انسان کو ظالموں سے ہوتی ہیں اپنی زندگی میں، ان مشکلات سے آخر کب نجات ملے گی، کب چھٹکارا ملے گا؟ یعنی اہل بیت کی عادلانہ حکومت کی خواہش اس نیت سے ہو رہی ہے کہ ہمیں ان موجودہ دنیاوی مشکلات سے چھٹکارا ملے. تو امام نے کیا جواب دیا؟ وہ انت ممن یرید الدنیا، کہ تم بھی انہی میں سے ہو کہ جو ان لوگوں میں سے جو دنیا چاہتے ہیں. پھر فرمایا کہ من عرف هذا الامر، جس شخص کے پاس ولایت اہل بیت کی اس امر کی معرفت ہو، من عرف هذا الامر، امر فقد فرج عنه الانتظار، ہی اس شخص کو فرج حاصل ہو چکی، وہ گشائش پا چکا، وہ کامیابی حاصل کر چکا، کیونکہ وہ منتظر ہے، اس کے اپنے انتظار کی بنیاد پہ، منتظر ہونے کی بنیاد پہ اس نے سعادت مندی حاصل کر لی. تو اصل بات جس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے وہ یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے زمانے میں، اپنی زندگی میں امام کے اس دور کو درک کر لیں. یہ تو اللہ کی مسئلہ تو حکمت سے متعلق ہے کہ اللہ کی حکمت مطلقہ کا کب تقاضا ہے کہ امام کا ظہور ہو. یہ ہمیں اللہ کی ڈومین کے اندر، اس کے اندر ہمیں دخالت کرنے کا حق حاصل نہیں ہے. اگر ہم دخالت کرنے کی کوشش بھی کریں تو وہ بے فائدہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنی حکمت مطلقہ کے فیصلوں کو ہماری جہالتوں کی بنیاد پہ تبدیل کرتا بھی نہیں ہے، اور کرنا چاہیے بھی نہیں اس کو. لہذا بعض زیارتوں میں یہ جملہ بھی ہم ادا کرتے ہیں کہ بارہ مجھے ایسا بنا کہ لا اطلب لا اسألک تعجیل ما اخرتا، کہ میں تجھ سے ایسی چیز کا سوال نہ کروں کہ جس چیز کو تو نے تاخیر کرنے کا کو چاہا، جس چیز کی تاخیر تو نے چاہی اس کے سلسلے میں تجھ سے تعجیل کروں، تعجیل کا سوال کروں. ولا تاخیر ما اجلتا، اور جس چیز کے سلسلے میں تو نے تعجیل کا ارادہ کیا اس کے سلسلے میں تجھ سے تاخیر کا مطالبہ کرنے لگوں، مجھے ایسا نہ بنا. اگر اللہ کی مصلحت یہ ہے کہ امام کے ظہور میں تعجیل ہونی چاہیے تو واقعا تعجیل ہی ہونی چاہیے، اور اگر اللہ کی مصلحت یہ ہے کہ ابھی امام کا ظہور نہ ہو، لوگ آمادہ نہیں ہے کہ امام کا دفاع کر سکیں. لوگوں کا بھی اپنی دنیا زیادہ عزیز ہے، لوگوں کا اپنی جانیں زیادہ عزیز ہیں، اپنی مادی مفادات زیادہ عزیز ہیں، تو اللہ کیوں تعجیل کرے امام کو مروانے کے لیے؟ نہیں ہے کہ امام زمانہ کو موت کا کوئی خوف ہے، شہادت تو اس گھرانے کی میراث ہے، مگر اللہ کے وعدے کو کون پورا کرے گا اگر قبل از وقت امام شہید ہو گئے؟ ہم میں تو یہ گنجائش، یہ سکت نہیں ہے کہ ہم اللہ کے اس عظیم وعدے کو پورا کر سکیں کہ پوری دنیا کے اوپر عادلانہ نظام قائم کریں. اگر ہم میں یہ استطاعت ہوتی تو ہم کر چکے ہوتے. انسانی معاشرے نے آغاز سے لے کے اللہ کے ایک بنیادی قانون کو آج تلک ہضم نہیں کیا. تو وہ ایک بنیادی قانون خدا کا کیا ہے؟ کہ روح زمین پر اللہ کی ملکیت پر اللہ کے نمائندے کے علاوہ کسی کو حق حکومت حاصل نہیں ہے. مگر انسانی معاشرے نے کبھی قبول نہیں کیا اللہ کے اس قانون کو. ہمیشہ انسان نے کوشش کی کہ اپنے من پسند انسان کو حکومت کا حق دیں. لہذا ڈیموکریسی, مجھے یاد ہے شہید حجت الاسلام والمسلمین عارف حسین حسینی صاحب رحمت اللہ علیہ, ان کے درجات بلند ہیں, خدا بلند تر فرمائے, وہ اپنی تقریر میں یہ بات فرما رہے تھے پاکستان میں ایک مقام پہ. انہوں نے کہا کہ یہ جو مغربی ڈیموکریسی کی لعنت ہمارے مسلمان ملکوں میں آ گئی ہے, اس کے ساتھ ہمیں یعنی بیٹل کرنی چاہیے, اس کے ساتھ ہمیں اس کو دماغوں سے نکالنا چاہیے. اسلام میں قیادت کے سلسلے میں کوئی ڈیموکریسی نہیں ہے. آپ پریزیڈنٹ کا انتخاب کر لیجئے, بے شک کر لیجئے, پرائم منسٹر کر لیجئے, پارلیمنٹ کر لیجئے, سینٹ کا انتخاب کر لیں, اسپیکر آف دا سینٹ کر لیں, اسپیکر آف دا پارلیمنٹ کر لیں, جہاں قیادت کا تعلق ہے وہاں کوئی ڈیموکریسی اسلام میں نہیں ہے. اگر ڈیموکریسی اسلام میں قیادت کے سلسلے میں اور لیڈرشپ کے سلسلے میں ہوتی تو پھر سقیفہ کی میٹنگ بجا تھی, کیونکہ اکثریت نے تو قبول کر ہی لیا تھا نا. تو یہ اصلاح کی ضرورت ہے اپنے طرز تفکر کی. تو بات جو میں عرض کر رہا تھا وہ یہ ہے کہ انسان کو اللہ کی حکمت مطلقہ کے اندر دخالت کا حق حاصل نہیں ہے. اللہ کی بے شک تعجیل کی دعا کرنا اسلام میں مستحب ہے, ثواب ہے. فَإِنْ أَقْصَرَ الدُّعَا, خود توقیع مبارک میں امام نے علیہ السلام کی یہ حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا اکثر دعا کہ کثرت کے ساتھ دعا کرو تعجیل فرض کی, فَإِنَّ ذَلِكَ فَرَجُكُمْ, یہی تمہارے لیے فرض اور گشائش ہے. تو دعائے فرج کرنا ثواب ہے اسلام میں, مستحب ہے. اس کے ذریعے سے اسی کے اندر ہمارے لیے فرج اور گشائش ہے, اوپننگ ہے. اسی میں ہمارے امور کی سعادت مندی ہے, اسی میں ہماری کامیابی ہے. اس ذریعے سے ہم اپنی روح کو, اپنی روحانیت کو اہل بیت کے ساتھ ان کی تعلیمات کے ساتھ متصل کر دیتے ہیں. اس میں ہماری کامیابی ہے. اب ضروری نہیں کہ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ فوراً ہماری اس دعا کے نتیجے کو مستجاب کر کے فوراً ہمارے زمانے میں ظہور بھی کر دے, یہ کوئی لازمی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ظہور تو اس وقت کرے گا جب اس کی حکمت مطلقہ کے مطابق ہے. جیسے امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ کانا بین دعا ہے موسیٰ و غرق فرعون اربعون عاماً, کہ جناب موسیٰ کی فرعون کے خلاف بدعا اور فرعون کے غرق ہونے میں 40 برس کا فاصلہ تھا. 40 برس پہلے جناب موسیٰ نے بدعا کی تھی فرعون کے خلاف, 40 سال گزرنے کے بعد جا کے اس دعائے جناب موسیٰ اس وقت بھی مستجاب تھی, یعنی کہ مستجاب نہیں ہوئی. مگر اس دعا کے مقتضا کے اوپر, اس کے تقاضے پہ اللہ کب عمل کرے گا؟ یہ کسی کو حق نہیں ہے کہ اللہ کو وادار کرے تو میری دعا کے اوپر اسی وقت عمل کر. نہیں, 40 برس کے بعد جا کے فرعون کو غرق کیا, کیونکہ اللہ اپنی حکمت کے مطابق عمل کرتا ہے, ایسا ہی کرنا چاہیے. اس لیے کہ ہم تو ابھی تیار ہی نہیں ہیں. میں نے جیسے عرض کیا کہ اسلامی معاشرے نے, انسانی معاشرے نے, بلکہ یوں کہوں انسانی معاشرے نے اللہ کے ایک بنیادی قانون کو آج تلک ہضم نہیں کیا. ہضم کر لیا ہوتا تو ہماری تقدیریں بدل چکی ہوتی, ہماری کیفیت یہ نہ ہوتی جو آج یہ کیفیت ہے کہ جب بھی انٹرنیٹ پہ جائیے, ریڈیو کھولیں, ٹی وی کھولیں, آپ کو خبر ملے گی آج اتنے مسلمان مارے گئے, آج اتنے مسلمان زخمی ہو گئے, آج اتنوں کو ٹارچر کیا گیا, آج اتنوں کو قتل کیا گیا. ذلت, ایک ذلت کے بعد دوسری ذلت کے بعد تیسری اہانت پھر چوتھی اہانت. یہ ذلت اور اہانت, مولا کائنات نے کیا فرمایا, لا يحتمل الظلم الا الذلیل, ظلم کو سوائے ذلیل انسان کے کوئی گوارا نہیں کر سکتا. ظلم کو گوارا کرنے کے لیے انسان کو ذلیل ہونا پڑتا ہے. تو معلوم ہوا ہر وہ شخص روئے زمین پہ کہ جو ظالموں کے ظلموں کو گوارا کر رہا ہے, قبول کر کے بیٹھا ہوا ہے, ہاتھ پہ ہاتھ رکھے, یا دل سے بھی راضی ہے ان کے مظالم پر, احتجاج بھی کرنے کو پسند نہیں کرتا. ویسے بات کریں آپ بعض مومنین سے تو ان کے دعوے اگر آپ دیکھیں, دعوے ان کے سنیں تو ان سے اچھا تو کوئی مومن ہی نہیں ہے. مولانا ہمارے یہاں تو 17 سال سے حلیم کی مجلس ہوتی چلی آ رہی ہے, ساری زندگی گزر گئی, کبھی روزے قدس کے جلوس میں شرکت نہیں کی. ساری زندگی 70 سال کے ہو گئے, 75 سال کے ہو گئے, کبھی ولایت امام زمانہ کی گویا حمایت اس طریقے سے کہ ان کے دشمنوں کے خلاف ہم سراپا وجود کے ساتھ برات کریں,
اس زبانی کلامی برات کر کے اور لعنتیں بھیج کے اہل بیت کو لعنتیں پڑھوانا یہ کوئی حکمت نہیں نا اہل بیت نے سکھایا ہے. امام صادق رضوان نے بھی لعنتیں بھیجی ہیں زیارت عاشورہ میں اور زیارت عاشورہ پڑھنا بھی مستحب ہے مگر اسٹریٹجی اختیار کی ہے, نام نہیں لیا. اللہم لعن الاول ثم الثانیہ والثالثہ والرابعہ, ایک اسٹریٹجی ہے, نام نہیں لیا. جس روش کو ہماریاں اختیار کیا گیا ہے
اس روش نے اتنا بیک فائر کیا ہے اس کے باوجود آنکھیں نہیں کھل رہی ہیں. کیا اللہ کی ہر بلا میں اللہ کی نعمت ہوتی ہے. مرحوم امام خمینی نے کہا تھا جب یہ جنگ مسلط کی گئی صدام اور تمام استعماری طاقتوں کی طرف سے تو فرمایا تھا کہ اللہ کی نعمت ہے ہماری قوم کے لیے. یہ جو سپاہ یزید کے مزار میں, میں بھی یہی عرض کرتا ہوں کہ یہ اللہ کی نعمت ہے ہماری قوم کے لیے, اس لیے کہ ہم تو شرافت کے ساتھ اپنے رویے کو بدلنے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں. ہم تو اسی روش کو قائم رکھے ہوئے ہیں. بھلے اہل بیت کو گالیاں پڑ رہے ہیں ہماری روش سے. کیوں منع کیا گیا تھا اسلام میں کہ بت پرستوں کے بتوں کو برا مت کہو, وہ تمہارے اللہ کو برا کہیں گے؟ نیچرل سی بات ہے, آپ کے بزرگ کو کوئی برا کہے گا آپ اس کے بزرگ کو بھی ہو سکتا ہے برا کہیں. تو جب ہماری یہاں غیر حکیمانہ طریقے سے اس کانسیپٹ کو سمجھا ہی نہیں گیا, اگر در حقیقت ہم براءت کے کانسیپٹ کو سمجھ لیے ہوتے تو ہماری پالیسی یہ نہ ہوتی جو آج ہماری پالیسی ہے. ہم اپنے سراپا وجود کے ساتھ آج کے دشمنان ولایت امام زمانہ کے مقاصد کے راستے میں رکاوٹ بن چکے ہوتے, مگر دشمنان امام زمانہ تو آج کر رہے ہیں وہی کچھ جو کہ وہ کر رہے تھے. ان کے تو مقاصد میں کوئی بھی آدمی سوائے چند لوگوں کو چھوڑ کے کوئی بھی رکاوٹ نہیں بن رہا.
مرحب کے خلاف نعرے لگا لینا مجلس میں بیٹھ کے بڑی اچھی بات ہے. مولا کائنات تو کامیاب تھے اور کامیاب ہیں, مگر مرحب کو انہوں نے کل پچھاڑا
تو کیا مجھے بھی بحیثیت ایک متی اور متبع اور پیروکار ایک فالوور کے حقی حیثیت سے کیا میرے لیے بھی کوئی ایجنڈا ہے کہ مجھے بھی کچھ کرنا ہے؟
آج ہماری قوم کے لیے بھی کوئی ایجنڈا ہے
یا مجھے یہ صرف یہ اسلام ایک تھیوریٹیکل ایک ریلیجن ہے کہ جسٹ یو جسٹ بلانگ ٹو دس آئیڈیالوجی اینڈ دیٹس اٹ, یو ہیو نتھنگ ٹو ڈو, دیر از نو پریکٹیکل اپلیکیشن ٹو دا ڈیوائن ٹو دا ٹیچنگز آف اہل البیت, از دیٹ واٹ یو بلیو؟ یعنی مولا کائنات نے کل مذہب کو پچھاڑا تو آج مذہب کے پیروکاروں آج کے مذہب کی اولادیں اور پیروکاروں کی نسبت مجھے بھی کچھ کرنا ہے یا مجھے کچھ بھی نہیں کرنا, صرف مولا کائنات کے کیے کو بیان کر کے اور بس میں گھر بیٹھ جاؤں اور آج مذہب کے پیروکاروں کو کرنے دوں جو کہ کل مذہب کر رہا تھا وہی کچھ ان کو کرنے دوں؟
یہی ہو رہا ہے نا کہ آج تو انہوں نے بیت المقدس پہ قبضہ کیا, کل ان کا خواب ہے کہ جناب یہ ان کو گریٹر اسرائیل بنانا ہے, کل مدینہ بھی چھیننا, یہ تو علی نے چھینا تھا خیبر میں. بچوں کو پڑھایا جاتا ہے گھروں میں, سکھایا جا رہا ہے بچوں کو, ہم آنکھیں بند کر کے مٹی میں منہ دے رہے تو خطرہ تو ٹلنے والا ہے نہیں.
بچوں کو پڑھایا جا رہا ہے کہ علی نے چھینا تھا خیبر میں, ہمیں مدینہ واپس لینا ہے, مکے کو تباہ کرنا ہے, ان کی ویب سائٹوں پہ تصویریں لگی ہوئی ہیں کیسے خانہ کعبہ کو تباہ کیا جانا ہے, پورا ان کا خواب ہے, تباہ کرتے ہوئے تصویریں لگی ہوئی ان کی ویب سائٹوں پہ.
اب ہم آنکھیں بند کر کے اگنور کر دیں تو اس کا تو کوئی علاج ہی نہیں ہے. نجف کو بھی چھیننا ہے, کربلا کو بھی چھیننا ہے, نیل سے لے کے فرات تک. تو زمینیں خریدے تھے, ادھر سے بیٹھ کے رہبر نے فتویٰ دیا کہ زمینیں بیچنا حرام ہے, وہی اسٹریٹجی جو کل فلسطین میں اپنائی تھی, کچھ زمینیں خریدی اور باقی کچھ لوگوں نے دین فروشی کی اور زمینیں بیچی اور حرام کام کیا اور باقی زمینوں پہ قبضہ کر لیا, وہی کام. وہ تو اپنا گھر خرید رہے تھے بغداد کے باہر جا کے, اگر فتویٰ نہ آیا ہوتا تو.
ملاحظہ ہو رہا ہے آپ نے, یعنی آج آپ کے سامنے یہ صورتحال چل رہی ہے اس کے باوجود کتنے لوگ ہیں جن کے اندر یہ بصیرت پائی جاتی ہے؟ یہ غیبت کا زمانہ جس میں ہم و آپ زندگی گزار رہے ہیں, یہ بصیرت کا امام خمینی کا احسان یہ ہے کہ انہوں نے ہمیں اپلائیڈ سائنس پڑھائی ہے. بہت تھیوری کے اوپر تو تذکرہ ہوتا ہی چلا آیا ہے, مگر اس تھیوری کی کچھ اپلیکیشن بھی تو ہمارے ایوری ڈے لائف کے اوپر ہے یا کوئی اپلیکیشن نہیں اسلام کی؟ اسلام از جسٹ سم تھنگ ٹو بلانگ ٹو تھیوریٹیکلی, بٹ ان دا پریکٹیکل لائف یو ہیو نتھنگ ٹو ڈو. Islam has nothing to do. Is that the case? Is that what you believe? Islam has everything to do with our practical everyday life. یہ کوئی اسلام نہیں ہے کہ ہم صرف نظریاتی طور پہ مولا کائنات کی عظمت کا تذکرہ کرتے رہے زبانی جمع خرچ کی حیثیت سے, نعرے لگائیں مذہب کے خلاف اور آج کے مذہب کے پیروکاروں کے سامنے ڈبو بن کے بیٹھے ہوں اور پھر بھی بات کریں تو ہم سے تو اچھا کوئی مومن ہی نہیں ہے. یہ کیسا اسلام ہوا؟ یہ کہاں کا اسلام ہے؟ یہ نئی قسم پیدا ہو گئی ہے مقدس اور متدین اور دیندار لوگوں کی,
کہ جو آج کے ولایت امام زمانہ کے مخالفوں کے سلسلے میں خاموش ہو کے بیٹھے ہیں پھر بھی دیندار ہیں. یہ اچھی قسم ہے تبین کی. کل میں امام حسین کے زمانے میں ہوتا اور مولا امام حسین ذبح ہو رہے ہیں اور میں کوفہ میں بیٹھا ہوں اور میں مولا کے حق میں دعا کر رہا ہوں اور کر ہی رہے ہیں تو دعا. خود امام باقر علیہ السلام کے پاس آ کے ایک شخص نے پوچھا کہ میں ان لوگوں میں موجود تھا ان کے درمیان روز عاشورہ کہ جو آپ کے جد کے قتل کے لیے کھڑے ہوئے جمع ہوئے تھے, میں بھی وہاں ان کے جم میں ان کے گروہ کے درمیان موجود تھا, مگر مولا میں نے آپ کے جد اور آپ کے اصحاب کے خلاف کوئی تیر نہیں چلایا, کوئی تلوار نہیں چلائی, کوئی حملہ نہیں کیا, کوئی سامان نہیں لوٹا, کچھ تبرکات نہیں لوٹے, کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا, میں تو اسے وہاں کھڑا ہوا تھا, وہاں دیکھ رہا تھا, تو کیا میری بھی توبہ قبول ہو سکتی ہے اللہ کی بارگاہ میں؟ امام باقر علیہ السلام فرمایا کہ انشاءاللہ خدا تمہاری توبہ کبھی قبول نہیں کرے گا. کیوں ایسا توبہ قبول نہیں کرے گا؟ فرمایا کہ کیونکہ جب شمر آیا میرے بابا میرے دجد کو قتل کرنے کے لیے تو شمر نے قتل کرنے سے پہلے خنجر چلانے سے پہلے ایک دفعہ کھڑے ہو کے پورے مجمع کی طرف دیکھا, مجمع کی طرف نگاہ ڈالی اور اتنے عظیم جمع غفیر جو اس کی تائید اور تقویت کے لیے اس کی سائڈ پہ کھڑے ہوئے تھے, اتنی جمع غفیر کو دیکھ کے اس کے قلب کو اس کے دل کو تقویت ملی اور اس تقویت کی بنیاد پہ اس کو نے یہ جسارت کی کہ میرے دد کو قتل کیا. ملاحظہ فرمایا آپ نے کہ اسلام کتنا کلیئر ہے, کوئی گرے ایریا نہیں ہے, یہ گرے ایریا ہماری جہالتوں کی وجہ سے ہے اور خدا کا شکر ہے کہ قیادت کا ایک پورا نظام ایک سسٹم پہلے سے پری ایگزٹنگ سسٹم اسلام میں پہلے سے موجود ہے, ہم مانے یا نہ مانے دیٹس ریلیونٹ, اسلام میں ہے پہلے سے جو ہمیں سکھا رہا ہے کہ کیا کرنا ہے اپلائیڈ سائنس. اب ہم کس حد تک مانگ رہے ہیں اور کس حد تک ہم رسم و رواج میں غرق ہیں وہ ہماری اپنی ذاتی چوائسز ہیں, اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں ہے. اللہ کو ضرورت بھی نہیں ہے ہماری, اللہ کو یا اہل بیت کو بھی ہماری ضرورت نہیں ہے, نہ اسلام کو ہماری ضرورت ہے, ہمیں اسلام کی ضرورت ہے, ہمیں اہل بیت کی ضرورت ہے, ہمیں اللہ کی ضرورت ہے, اسلام کو بھی ہماری ضرورت نہیں ہے. اگر ہم نے پیٹ دکھا دی, قرآن نے پہلے ہی اعلان کر دیا ان تتولوا اگر تم پیٹ دکھاؤ گے یستبدل قوما غیرکم اللہ تمہاری جگہ تبدیل کر کے دوسری قوم کو لے آئے گا, ثم لا یکونوا امثالکم پھر وہ تم جیسے نہیں ہوں گے. نہ جانے کتنی قومیں پہلے آئی ہیں گئی ہیں, نہ آسمان ان پہ رویا نہ زمین روئی, کہاں چلے گئے پتہ بھی نہیں ہے. تلک بیوتہم خاویتم بما ظلموا یہ ان کے گھر ہیں خالی پڑے ہوئے ہیں, کیا انہوں نے ظلم کیا, گھر ویرانے پڑے ہوئے ہیں, خالی بڑے بڑے مکانات خالی چھوڑ کے چلے گئے, کل کی خبر نہیں, دنیا کی خاطر اس طرح سے دین بیچا گیا. تو میں عرض کر رہا تھا کہ امام صاحب الزمان علیہ السلام تمام کے تمام انبیاء کے وارث ہیں, مواریث انبیاء سب ان کے پاس ہیں, سارے انبیاء کے وارث ہیں اور سارے کے سارے انبیاء ان کے منتظر ہیں. اس لیے امام کے لقب کا ایک سبب یہ بھی بیان کہ منتظر ہے ان کا لقب اور ایک منتظر ہے. منتظر وہ خود انتظار کی حالت میں ہے, اللہ کے حکم کے انتظار میں ہے, اور منتظر یعنی جس کا انتظار کیا جا رہا ہو, the awaited one. تو امام منتظر بھی ہیں, ان کا انتظار کیا جا رہا ہے, ساری کائنات ان کا انتظار کر رہی ہے, ذرہ ذرہ ان کا انتظار کر رہا ہے, نہ فقط انسان نہ فقط اہل تقویٰ, ساری کائنات کا ذرہ ذرہ عادلانہ الہی نظام کے قیام کا بے چینی سے منتظر ہے, کیونکہ عدالت ہی کی تو بنیاد پہ پوری کائنات استوار و برقرار ہے, بالعدل قامت السماوات والارض. انسان ہی نہیں ہے, وہ جنوں کے بھی امام ہیں, وہ ملائکہ کے بھی امام ہیں, وہ حیوانات کے بھی امام ہیں, وہ جمادات کے بھی امام ہیں, وہ نباتات کے بھی, وہ ذرے ذرے کے امام ہیں اور ان کی شخصیت کا ہر پہلو امام ہے. امام کا تقیدہ توحید پوری انسانیت کے تمام عقائد توحید کا امام ہے, امام کے عقائد تمام عقیدوں کا بھی کے امام ہے, امام کی نمازیں تمام نمازوں کی بھی امام ہے, امام کے روزے تمام روزوں کے بھی امام ہے, امام کی کا جہاد تمام جہادوں کا امام ہے, امام کا حج تمام حجوں کا امام ہے, امام کا امر بالمعروف و نہی عن المنکر تمام امر و نہی کا امام ہے, امام کا تولا و تبرا کرنا تمام تولا و تبرا کا امام ہے, امام کی سراپا دینداری ساری دینداریوں کی بھی امام ہے. ان کی شخصیت کا ہر پہلو امام ہے. یہ معرفت کی ضرورت ہے. اگر معرفت انسان میں پیدا ہو جائے تو انسان کامیاب ہے, چاہے امام کو پائے یا نہ پائے. کامیابی کی معیار کا معیار تو معرفت ہے. من عرف هذا الامر, جس کو معرفت امام زمانہ کی ہو, کان کمن مع القائم فی فسطاته, وہ ایسا ہے کہ جیسے امام علیہ السلام کے ساتھ ان کے خیمے میں ہو. جو معرفت امام کے ساتھ مر جائے, کل متشہد بدمہ فی سبیل اللہ, وہ ایسا ہے کہ جیسے راہ خدا میں اپنے خون میں غوطہ ور ہو, غلطا ہو اپنے خون میں. یعنی ساری باتیں معرفت کے بارے میں بیان کی گئی ہیں. یہ نہیں کہا گیا کہ جو انسان پا لے ان کو تبھی جا کے آپ کامیاب ہو. نہیں پا سکے انسان, موت بھی تو زندگی کا ہمارے ایک حصہ ہے, ایک پہلو ہے. مرنا تو سبھی کو ہے, تو سارے کے سارے لوگ تو نہیں پا سکیں گے, مگر اگر معرفت حاصل کر لی جائے تو ہم وہ پائے یا نہ پائے ہم کامیاب ہیں. تو اصل فوکس جس بات پہ کرنا چاہیے, قابل توجہ جو بات, لائق اہتمام جو بات ہے, وہ یہ ہے کہ ہم اپنے اندر معرفت و شناخت پیدا کریں ولایت اہل بیت کی. یہ ہے اصل بات. معرفت اگر انسان سارے کے سارے مواریث انبیاء کے وارث, لہذا جناب یوسف کا کرتا وہ بھی آج امام زمانہ کے پاس ہے, جو صدر حقیقت سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے جنت سے بھیجا گیا, جب آگ میں پھینکا جا رہا تھا اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ قمیص جنت سے جناب ابراہیم کے لیے بھیجی. چنانچہ اب طوفان کا, ہوا کا فرشتہ کہ جناب ابراہیم سے کہتا ہے کہ اگر آپ کہیں تو میں ہوا چلاؤں, تو بے اذن اللہ یہ ساری ہزاریات جو ہے خاموش ہو جائے گی. بارش کا فرشتہ آیا جناب ابراہیم کے پاس, اگر آپ کہیں تو میں بارش بھیج دوں, یہ ساری آگ جو ہے ٹھنڈی ہو جائے گی. ایک ایک کر کے مختلف فرشتے آتے رہے, جناب ابراہیم کے سامنے آفرز پیش کرتے رہے, مگر صاحبان معرفت اور صاحبان یقین کا کمال یہ ہے کہ وہ اپنے اصولوں میں کبھی تبدیلی پیدا نہیں کرتے, ان کا توکل صرف اللہ پہ ہوتا ہے. جب جبریل سید الملائکہ نے آ کے پوچھا کہ الک حاجتن, کہ آپ کی کوئی حاجت ہے, تو جناب ابراہیم نے کیا کہا, نعم حاجت تو ہے, ابھی ہوا میں معلق ہے, یعنی منجنیق سے پھینک دیا گیا ہے, ابھی جناب ابراہیم وسط میں ہے, یعنی ابھی گرے چاہتے ہیں آگ میں, چند دقیقے چند ثانیے کے بعد وہ آگ میں پہنچ جائیں گے, ابھی ہوا میں معلق ہے. اور جبریل آ کے پوچھنے کہ کوئی حاجت ہے آپ کی, تو فرمایا کہ حاجت تو ہے, اما الیک فلا, جہاں تک تمہاری طرف محتاج ہونے کی بات ہے نہیں. اور بعض روایتوں میں یوں نقل کیا کہ آپ نے فرمایا کہ علمہ بحالی یغنی عن سؤالی, اللہ تعالیٰ کے میری حالت کے بارے میں علم ہونا کافی ہے, مجھے بے نیاز کر رہا ہے کہ میں اللہ سے سوال کروں, اللہ جانتا ہے, وہ خود جانتا ہے ہاؤ ٹو ٹیک کیئر آف می. یہ توکل ہے. زمانے غیبت میں انسان کو بالخصوص, جیسے میں نے شروع میں عرض کیا کہ یہ مہلت کا زمانہ ہے, اس میں ہمیں اپنی صفات اخلاقی کو مضبوط بنانا ہے. اگر ہم یہ ان صفات اخلاقی کو اپنے اندر مضبوط نہ بنا سکے تو امام کے زمانے کو پا بھی لیں تو ہم کیا کر لیں گے. کل کیا شیعہ موجود نہیں تھے کوفے میں؟ وہ شیعہ ہی تو تھے جنہوں نے 18,000 خط لکھے, اور تاریخ ابن اسید تاریخ کامل کے بقول کہ 24,000 خط لکھے گئے. 24,000 خط یہ کون لکھے گا؟ یہ غیر لکھیں گے کہ مولا آپ ہمارے امام ہیں, آپ آتے کیوں نہیں ہماری امامت کرنے کے لیے؟ یہ جملہ غیر لکھے گا امام حسین کو؟ وہ تو امامت 12 اماموں کی امامت کو مانتے ہی نہیں ہے, وہ کیوں ایسا جملہ لکھیں گے کہ مولا آپ ہمارے امام ہیں؟ اپنوں نے تو لکھا تھا نا, اور نمازیں بھی پڑھ رہے تھے, یہ نہیں کہ تو نماز پڑھنا چھوڑ دی تھی. نفس کی تسلی کے لیے نمازیں بھی ہو رہی ہیں. بعض لوگوں کی تو نفس کی تسلی کے لیے ہوتی ہیں. اگر خدا کی خوف سے ہو رہی ہوتی تو خدا نے تو اس کے علاوہ اور بھی بہت کچھ کہا ہے, جو اس سے بھی بڑے بڑے واجبات ہیں ان کو ترک کر کے بیٹھے, اور چھوٹے واجب نماز کو انجام دے رہے, اور زمانے کا امام کا دفاع جو نماز سے بڑھ کے, وہ امام جس کی ولایت روح نماز ہے اس کو ذبح ہونے دے رہے اور نماز انجام دے رہے. تو نماز کیا صرف ایک ہی واجب ہے اسلام میں؟ کہ بس نماز اور کچھ بھی نہیں ہے؟ تو اگر اسلام کی پرائیورٹی لسٹ اور ترجیحات کی فہرست کو سمجھ لیا ہوتا تو یہ کیفیت نہ ہوتی. مگر بے بصیرتی, ابن زیاد نے آ کے جب شیعوں کو ڈرایا دھمکایا, اس وقت ابن زیاد کے پاس 250 سے زائد افراد موجود نہیں تھے. کس طرح سے صرف ڈرایا دھمکایا، صرف ایک ڈرانے اور دھمکانے نے سارا کام دکھا دیا. یہ ہمارے ایمان کا درجہ تھا. سن 60 ہجری میں ہمارے ایمان کا درجہ یہ تھا کہ ایک ظالم نے آ کے ایک تھریٹ دی ہے، جس آدمی کے پاس 250 کل آدمی موجود تھے، اور تھریٹ یہ دی کہ اگر تم لوگوں نے خلیفہ رسول یزید کی بیعت شکنی کی تو ابھی شام سے مجھے اطلاع ملی ہے کہ بہت بڑا لشکر آنے والا ہے. اور لشکر کبھی بھی نہیں آیا، وہ بعد میں بھی نہیں آیا، نہ بھیجا گیا، نہ آنا تھا نہ آیا. لشکر تو سارا کوفہ کا تھا. یہ تو ہم کہہ دیتے ہیں کوفہ اور شام کی فوجیں، تو کہہ دیا جاتا ہے، درحقیقت تو سارے کوفہ کے تھے. کون سا لشکر شام سے آیا تھا؟ کوئی لشکر نہیں آیا شام سے. 250 آدمی جس آدمی کے ہمراہ ہو، وہ آ کے شیعہ کمیونٹی کے سامنے کھڑے ہو کے تقریر کر رہا ہے، کہہ رہے تم نے بیعت شکنی کی تو ابھی لشکر آنے والا جو تہس نہس کر دے گا، اور یہ ایک تھریٹ ہی کافی تھی. تو ایسی قوم کے تو اس ایسی قوم تو اسی کی مستحق ہے جو اس کے ساتھ ہوا، کہ اللہ تو کبھی ظلم نہیں کرتا. ساری کی ساری مواریث انبیاء کے وارث امام زمانہ ہے. اتنے فضائل جو ہم رسول اہل بیت کے پڑھتے ہیں، بیان کرتے ہیں، تذکرہ کرتے ہیں، جو کہ سب ثواب ہے، ان فضائل کا ایک فائدہ یہ ہے کہ ہماری قلب میں اہل بیت کی عظمت اجاگر ہو، کہ ان جیسی عظیم اور معصوم ہستیوں اور ان جیسے رہنماؤں کی موجودگی میں ہم کسی ظالم کی طرف کوئی تمایل، کوئی میل، کوئی رغبت، کوئی جھکاؤ پیدا ہی نہ کریں. مگر اگر فضیلتوں کو بھی صرف قصہ کر کے بیان کیا جائے، ایک سٹوری فیری ٹیل کی طرح سے، تو معذرت کے ساتھ ان فضائل کا بھی جو ڈیزائرڈ مطلوبہ مقصد تھا وہ حاصل نہیں ہو سکے گا. تو وہ ہستی کے جو سارے مواریث کی وارث ہے، جناب ابراہیم کے پاس جو کرتا تھا وہ اس کے بعد منتقل ہوا ان کی اولاد میں، یہاں تک کہ جناب یعقوب کے پاس آیا، انی لأجد ریح یوسف، میں یوسف کی ریح، ان کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں، پا رہا ہوں. یہ وہی کرتا جب جناب یوسف نے روانہ کیا تھا مصر سے، تو جب راستے میں تھا وہیں سے جناب یعقوب نے فرما دیا کہ مجھے تو یوسف کی خوشبو آ رہی ہے. یہ وہی والی قمیص تھی جو جنت سے آئی تھی. اور اس کے بعد منتقل ہو کے جناب یوسف، تو رابی نے پوچھا امام صادق علیہ السلام سے کہ مولا وہ قمیص آج کہاں ہے؟ کہا کہ وہ آج میرے پاس ہے. کہا اس کے بعد کس کے پاس جائے گی؟ کہ اس کے بعد جب امام مہدی علیہ السلام ظہور کریں گے تو ظہور کے وقت انہوں نے پہنی ہوگی. ظہور کے وقت امام نے جو قمیص پہنی ہوگی وہی قمیص ہے یوسف، وہی قمیص ہے جو کہ جناب ابراہیم علیہ السلام کے لیے در حقیقت بھیجی گئی تھی جنت سے. سارے کے سارے مواریث ان کے پاس ہے، ذوالفقار ان کے پاس ہے، خاتم جناب سلیمان ان کے پاس ہے. کہا جاتا ہے کہ یاقوت کی انگوٹھی تھی اس میں محمد علی لکھا ہوا تھا. اب یہ خاتم سلیمان یا ذوالفقار اپنی جگہ ایک امپورٹنس رکھتی ہیں، مگر ان چیزوں میں اصل میں ان چیزوں کے اندر قوت نہیں ہے. قوت اس بازو کے اندر ہے، اس ہاتھ کے اندر جس ہاتھ میں یہ ذوالفقار اور یہ خاتم پائی جاتی ہے. تلوار کاٹتی ہے مگر ہاتھ چاہیے. وہی ذوالفقار ہم اپنے ہاتھ میں پکڑ لیں تو ہم کیا کر سکتے ہیں، جب ایمان کی وہ طہارت ہی نہیں ہے. تو اصل میں اس ذوالفقار کی مدہ سرائی کرنے کے بجائے اس مولا کائنات کے ہاتھ کی تعریف کی ضرورت ہے، اور ان کی طہارت قلب کی تعریف کی ضرورت ہے، جس طہارت قلب کی ان کے ہاتھ میں یہ تلوار یہ معجزہ دکھا رہی ہے. تو امام علیہ السلام تمام مواریث انبیاء کے وارث ہیں، اور جو چیز ہمارے اور امام کے درمیان رکاوٹ کا کام دے رہی ہے وہ بھی بیان کیا گیا ہے. شیخ مفید کو رحمت اللہ علیہ کو امام نے زمانے غیبت میں، غیبت کبریٰ کے زمانے میں دو خط لکھے، ایک 411 ہجری میں اور ایک 413 ہجری میں. اور ان میں سے ایک خط میں امام نے یہ خود یہ مینشن کیا ہے کہ فما یحبسنا عنہم، انشاءاللہ کبھی فرصت ہوئی تو مفصل اس خط کو بھی پیش کریں گے. تو فما یحبسنا عنہم الا ما يتصل بنا مما نكرهه، کوئی چیز ہمارے شیعوں کو ہم سے ملنے سے نہیں روک رہی سوائے ان کے گناہ. یہ ہمارے گناہ ہیں کہ جو در حقیقت ایک رکاوٹ بنے ہوئے، ایک حجاب بنے ہوئے ہمارے اور امام کے ساتھ ملاقات میں. آیت اللہ العظمیٰ بہجت حفظہ اللہ عظیم ترین ہستیوں میں سے ہیں. انہوں نے فرمایا تھا کہ جتنے بھی تشرفات ہیں، جتنے بھی لوگوں کی ملاقاتیں امام صاحب الزمان علیہ السلام کے ساتھ ہوئی ہیں ان سب کو مجموعے کی شکل میں چھاپا جانا چاہیے اور اس کو نوجوانوں کے سامنے, ہماری امت کے, ہماری کمیونٹی کے نوجوانوں کے سامنے بیان کیا جانا چاہیے تاکہ لوگوں میں یہ شوق بیدار ہو کہ ہمارے امام زمانہ, ہماری امام زمانہ کے ساتھ ملاقات ممکن ہے. جب اتنے سارے لوگوں کی ہو چکی ہے تو ہماری بھی ہو سکتی ہے, بیان کیا جانا چاہیے. صحیح ہے کہ کہا گیا ہے توقیر مبارک میں کہ الا من دعا المشاہدہ قبل خروج السفیانی والصیحہ فہو کذاب مفتر, جو خروج سفیانی اور جبرائیل کی ندا سے پہلے امام کے دیکھنے کا دعویٰ کرے وہ کذاب ہے. یہ کہا گیا ہے توقیر میں, مگر اس کی بھی تشریح ہمارے علماء نے پہلے ہی بیان کی ہے کہ جو لوگ ملاقات کرتے ہیں وہ کبھی ادعا کرتے ہی نہیں ہیں کہ ہماری ملاقات ہوئی ہے. یہ سارے قصے تو مرنے کے بعد سامنے آتے ہیں, یا اگر کسی قصے کو یا کسی شخص کو خود امام کی طرف سے یہ حکم دے دیا جائے کہ اس کو بیان کرو اگر, تو وہ قصہ بیان ہو جاتا ہے, ورنہ یہ قصے تو مرنے کے بعد بیان ہوتے ہیں, کوئی بھی دعویٰ نہیں کرتا. مگر یہ ملاقاتیں ممکن ہیں. علی ابن مہزیہ جب 20 سال تک انتظار کرتے رہے اور 20 سال کے انتظار کے بعد جب خانہ کعبہ کے گئے ہوئے تھے اور طواف میں مصروف تھے, تو طواف کے دوران یہ خواہش پیدا ہوئی کہ امام کی زیارت کی, تو کسی شخص نے آ کے کہا کہ عجب مولا کا, مولا کی خدمت میں پہنچو. چنانچہ وہ شخص علی بن مہزیار کو لے کے گیا اور کہہ رہے علی بن مہزیار کہ میں ان کے ساتھ چلتا رہا یہاں تک کہ ہم ایک ویرانے میں شہر سے باہر, مکے شہر سے باہر ایک ویرانے کی طرف چلنا شروع کیا, اور اس کے بعد اس مقام پہ پہنچے کہ جہاں وہ نور کا خیمہ تھا, اور ان ہستی نے مجھے باہر روک دیا. اب باہر روکنے کے بعد یہ خود اندر گئی یہ ہستی, اور پہلے امام سے اذن لیا جائے. بیوت پیغمبر میں داخلے کے اوپر اسلام میں پابندی ہے, کبھی بھی ہم کسی رسول کے بیوت میں سے کسی بیت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک اذن نہ لے لیں. امام زمانہ کا گھر بھی بیوت پیغمبر میں سے ہے, بغیر اذن کے کوئی داخل نہیں ہو سکتا. آپ آج بھی حرم میں جاتے ہیں تو تمام بیوت نبی ہیں, یہ سارے کے سارے حرم ہائے مقدسہ سب کے سب بیوت پیغمبر ہیں. ان سے پہلے اذن دخول پڑھا جاتا ہے حرم میں داخل ہونے سے پہلے, یہ آداب میں سے ہے, ایسی نہیں کہ انسان منہ اٹھا کے حرم کے اندر پہنچ جائے. چنانچہ وہ ہستی اندر گئی, امام سے اجازت لینے کی اجازت لینے کے بعد واپس آئے اور علی ابن مہزیہ سے کہا کہ آئیے اندر. اب اندر آئے, سلام علیکم ہوا, امام کی زیارت ہوئی, تو امام نے کیا پوچھا علی ابن مہزیہ سے, قد کنا نتوقعک لیلا ونہارا, ہم تو صبح و شب آپ کے منتظر تھے, فما الذی بطأ بک, کس چیز نے آپ کو ہم تک پہنچنے سے سست بنا دیا, کس چیز نے آپ کو روک لیا گویا. کہا مولا کہ لم اجد من یدلنی الی الان, مجھے کوئی ایسا شخص مل ہی نہیں سکا جو ہمیں مجھے رہنمائی کر کے آپ تک پہنچا دیتا. اب امام تک رہنمائی کر کے پہنچانے کی در حقیقت ضرورت ہوتی نہیں ہے, اس لیے کہ اگر انسان صاحب معرفت ہے تو کوئی نہ کوئی وسیلہ اللہ بناتا ہی چلا جاتا ہے کہ انسان امام تک پہنچ ہی جائے گا. تو رہنمائی کی ہمیں اس کے سلسلے میں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں, جس سلسلے میں فکر مند ہونا چاہیے وہ اپنی طہارت قلب ہے, وہ رہنما کے بارے میں فکر مندی کی ضرورت نہیں, خدا خود بندوبست کر دیتا ہے. جیسے انسان کے اندر اہلیت پیدا ہوئی خود بخود سارے بندوبست ہوتے چلے جاتے ہیں. تو امام نے زمین کے اوپر, روایت میں زمین پہ اپنے لکیر کھینچی اور فرمایا کہ لا ولکنکم کثرتم الاموال, یہ حقیقت نہیں ہے, یعنی یہ بات درست نہیں ہے کہ آپ کو کوئی پہنچانے والا نہیں ملا کہ جو رہنمائی کر کے ہم تک پہنچا دیتا, بلکہ تم لوگوں نے مال کی کثرت کر لی ہے, بہت مال اکٹھا کر لیا ہے. لیکنکم, یہ جمع کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے, اور ضروری نہیں کہ یہ علی بن مہزیار ہی کے بارے میں بات ہو رہی ہو, کیونکہ جمع کا صیغہ اس میں جنس کے طور پہ بھی, جنس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. یعنی گویا ایک صنف تشیع ہماری قوم سے خطاب کیا جا رہا ہے, ایک احتمال یہ علماء نے پیش کیا, یعنی لوگوں نے جنرلی سپیکنگ مال کی کثرت اتنی کر لی ہے, اتنا مال اکٹھا کر لیا ہے کہ اب یہ مال کی کثرت جو ہے یہ خود رکاوٹ بن گئی ہے ان کے اور امام کے درمیان. ولکنکم کثرتم الاموال وتجبرتم علی ضعفاء المؤمنین, اور کمزور صاحبان ایمان، غریب، فقیر، مسکین، مفلس، کمزور مومنین کی طرف بے توجہ ہی برتنا شروع کی، کیئرلیس ہو گئے، اب کمزوروں کی کوئی احوال پرسی نہیں کرتا. پیغمبر اکرم نے کیا فرمایا تھا، اگر ایک آدمی ایک فقیر کو اس انداز سے سلام کرے کہ جو ایک رئیس اور ثروت مند آدمی کو جس طرح سے وہ سلام کرتا اس سے ہٹ کے دوسرے انداز سے ایک فقیر کو سلام کرے، تو ایسا شخص روز قیامت جب اللہ سے ملاقات کرے گا تو اللہ اس سے غضبناک ہوگا. یعنی اگر ہمارے سلام کرنے کا انداز بھی ایک فقیر مومن کے ساتھ مختلف ہو اور ایک پیسے والے مومن کے ساتھ مختلف ہو، تو یہ بھی چیز انسان کو اللہ کے غضب کا مستحق بنا دیتی ہے، یہ منافی ایمان ہے. اس حد تک ہمارے یہاں تعلیمات بیان کی گئی ہیں، دو تہائی ایمان انسان کا جاتا رہتا ہے. من اکرما غنی لغنا ہو ذہب ثلث دینہ، جو اس آدمی کسی پیسے والے کا لغنا ہو، اس کی ثروت کی بنیاد پہ، اس کی غنا کی بنیاد پہ، اس کے پیسے کی بنیاد پہ اس کا اکرام و احترام کیا، دو تہائی دین چلا گیا. پیغمبر فرماتے ہیں دو تہائی دین گیا. یہ ہماری ویلیوز ہیں، یہ ہماری وہ اقدار ہیں جن کے اوپر ہمیں فخر ہے. اسلام ہی اقدار کے مجموعے کا نام ہے. ہاں آپ کسی پیسے والے کا احترام کرتے ہیں اس کے تقوی کی بنیاد پہ، بہت اچھی بات ہے. یا آپ نے در حقیقت اس کا احترام نہیں کیا، آپ نے تقوی کا احترام کیا ہے، اور تقوی کا احترام در حقیقت امام المتقین امام علی علیہ السلام کا احترام ہے. ہم نے تقوی تو ان سے سیکھا ہے، امام المتقین تو وہ ہے، تقوی کا احترام در حقیقت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ تجبرتم على ضعفاء المسلمين، اور پھر امام نے فرمایا کہ فرماتے ہیں کہ وقطعتم الرحم، اور تم لوگوں نے آپس میں اپنے رحمی رشتہ داروں سے قطع تعلق کر لیا. یہ وہ ایشوز ہیں جو امام کی نگاہ میں بہت بڑے ہیں، ہماری نگاہ میں ان کی کوئی امپورٹنس اہمیت ہو نہ ہو یہ اس سے کیا فرق پڑتا ہے. امام کی نگاہ میں ان چیزوں کی بڑی امپورٹنس ہے کہ ہم کتنا مال کے ساتھ وابستہ ہیں، کتنا مال اکٹھا کر رہے ہیں. مال اکٹھا کرنے کی کیا پرابلم ہے اسلام میں؟ اسلام میں مال کمانے پہ تو کوئی پابندی نہیں ہے. یو کین میک بلینز آف ڈالرز فرام حلال. پورے قرآن میں ساری کی ساری لاکھوں روایات میں کہیں کوئی آپ کو ایسی روایت یا کوئی آیت قرآن نہیں ملے گی جس نے کہا ہو کہ نہیں حلال سے پیسہ کمانا اچھی بات نہیں ہے. جتنا مرضی کمائیں آپ حلال سے، کوئی پابندی اسلام میں اس بات پہ نہیں ہے، کہیں بھی پابندی نہیں ہے حلال سے کمانے پہ. ساری پابندی اسلام میں اس کمانے کے بعد، حلال سے کمانے کے بعد اس کے خرچ کے اوپر ہے کہ آپ کہاں اور کتنا خرچ کریں، اس کے اوپر ساری پابندی ہے. مولا امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لا یجتمع المال او لا یجمع المال والتردید منی ولا یجمع المال الا بخمس خصال، پیسہ اکٹھا نہیں ہو سکتا سوائے پانچ خصلتوں کی بنیاد پہ. پانچ خصلتیں انسان میں پائی جائیں گی تب جا کے مال کو اکٹھا کرے گا، پائل اپ کرے گا، ورنہ کبھی پائل اپ کر ہی نہیں سکتا. حب شدید، پہلے تو اس میں دنیا کی محبت ہونی چاہیے، دنیا کی محبت، شدید محبت. حب دنیا جو ہم کہتے ہیں حرام ہے، اصل میں مراد ہماری حب شدید ہوتی ہے. حب دنیا حرام نہیں ہے، دنیا کی جو چیزیں جن کے ساتھ ہماری اٹیچمنٹ ہو، یہ لو افیئر اور دلی وابستگی، قلبی تعلق پیدا ہو جاتا ہے، یہ تو نیچرل سی بات ہے. میں نے ایک انگوٹھی خریدی، میں نے کپڑا خریدا تو مجھے پسند تھا تو میں نے خریدا نا، میں اس سے نفرت تو نہیں کرتا تھا نا اس کپڑے سے، پسند کرتا تھا تو کپڑا خریدا ہے لہذا خریدا ہے، انگوٹھی مجھے پسند تھی تو میں نے خریدی ہے. اسی لیے ہمارے علماء اخلاق نے بیان کیا کہ حب دنیا جو کہا جاتا حرام ہے، اصل میں مراد حب شدید ہے. حب دنیا حرام تھوڑی ہے، حب تو انیشیل لیول کی محبت تو انسان کو ہوتی ہی ہے، ایک چیز پسند آتی ہے تبھی تو اس کو خریدتا ہے، تو یہ پرابلمٹک نہیں ہے. جو بات قابل اعتراض ہے وہ حب شدید ہے، اور حب شدید کی تعریف یہ بیان کی گئی ہے کہ وہ محبت کے جو انسان کو اپنے اللہ کے حضور میں فرائض انجام دینے سے روک دے. اب آپ یہ حساب لگائیے کہ کون کون سی دنیا کی وابستگیاں آپ کو اپنے فریضے کے راستے میں روک رہی ہیں اور رکاوٹ بن رہی ہیں. چنانچہ امام نے کیا فرمایا کہ مال تو اکٹھا ہو ہی نہیں سکتا سوائے محبت شدید کی، حب شدید و اور بخل، بخل انسان کے اندر بہت ہونا چاہیے، مال کا کنجوسی ہونی چاہیے، تب جا کے وہ اکٹھا کرے گا مال کو. اگر انسان کے اندر سخاوت و جود و کرم پایا جاتا ہے، کیسے ممکن ہے کہ انسان مال کو اکٹھا کر کے اپنے پاس بیٹھ جائے؟ تو پھر وہ سخی نہیں ہے. یعنی اگر تو سخاوت کی صفت روح میں ہے، نور سخاوت کا روح میں پایا جاتا ہے، تو پھر انسان جو ہے وہ اکٹھا نہیں کر سکتا. اور اگر اکٹھا کیا، اس کا مطلب ہے کہ بخل ہے. اور فرمایا کہ عمل طویل، تیسری خصلت جس کی وجہ سے انسان مال اکٹھا کرتا ہے، لمبی چوڑی دراز آرزوئیں، تمنائیں، تمناؤں کی فہرست. آج میں یہ کروں گا، اور چھ مہینے بعد میں یہ خریدوں گا، اور آٹھ مہینے بعد میں یہ خریدوں گا، سال بھر کے بعد میں یہ کروں گا. دنیاوی امور کی تمناؤں کی لمبی فہرست جو انسان کا نفس تیار کرتا ہے. شدید مذمت کی گئی ہے دنیاوی امور کے سلسلے میں اپنی تمنا کی فہرست بنانے پہ. ہماری فہرستیں اخروی امور کے بارے میں ہونی چاہیے. دنیاوی امور کو جو ضرورت بھر کی چیزیں آپ نے جائی اور خرید لی، بات ختم ہو گئی، فہرست بنانے کی اس میں ضرورت ہی نہیں ہے. اور فرمایا کہ قطیعت الرحم، مال اکٹھا ہو ہی نہیں سکتا جب تک آپ اپنے رشتہ داروں سے قطع تعلق نہ کریں، قطیعت الرحم نہ کریں. کیونکہ یہ تو ہوتا ہی نہیں، دیکھیں یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ کسی کے خاندان کے سارے لوگ ثروت مند ہوں. ایسا کون سا آپ کو خاندان ملے گا جس کے سارے اعزاء و اقارب غنی و ثروت مند ہوں؟ تو یقیناً کچھ تو لوگ غریب ہوتے ہی ہیں. تو کیا آپ ثروت مندی کے آنے کے بعد اپنے گھرانے کے غریبوں کی پرورش کر رہے ہیں؟ اگر کر رہے ہوتے تو یہ مال کیسے پائل اپ ہوا ہوا ہوتا؟ تو مال تو پائل اپ ہو ہی نہیں سکتا جب تک انسان نے کم از کم کچھ نہ کچھ رشتہ داروں سے قطع تعلق ضرور کر کے رکھا ہوا ہے. تو مال اکٹھا ہو گیا، کہاں رہ پائے گا مال اگر آدمی رشتہ دار. دیر از اے لمیٹڈ پیس آف پائی اینڈ ارتھ، ان لمیٹڈ ریسورسز نہیں ہے اس دنیا کے. جس کے پاس بھی کچھ سرمایہ ریسورسز آ گئے، اس کے پاس یہ اللہ کی امانت آ گئی ہے. لہذا جتنے بھی غریب لوگ بھگت رہے ہیں، وہ امیروں کی خیانت کی وجہ سے بھگت رہے ہیں. اللہ نے تو سب کا رزق اتارا ہے. انسان ہے جو دوسرے انسانوں کے رزق کو روک کے بیٹھے ہوئے ہیں. مولا کائنات نے پہلے ہی فرمایا کہ ما جاء فقیر، کوئی فقیر بھوکا نہیں رہتا، الا بما متع به غنی، مگر اس فقیر کے بھوکا رہنے کا سبب یہ کہ کسی نہ کسی ثروت مند نے جو انجوائمنٹ رچائی ہوئی ہے، وہ اس کے مستحق مال کی بنیاد پر رچائی ہوئی ہے. کوئی نہ کوئی ثروت مند آدمی جو عیش و آرام و عشرت میں ہے، وہ اس مال کو دبا کے بیٹھا ہوا جو اس فقیر کو ملنا چاہیے تھا، لہذا وہ فقیر بھوکا ہے. مولا کہنا پہلے بتا کے گئے ہمیں. تو کوئی بھی بھوکا شخص اللہ کی وجہ سے بھوکا نہیں ہے، اللہ نے تو سب کا رزق اتارا ہے. یا ہماری وجہ سے، انسانوں کی وجہ سے کچھ لوگ بھوکے ہیں، ہمارے پاس جہاں مال آ گیا ہم نے اکٹھا کر کے اس لمیٹڈ ریسورسز کو اپنے پاس فریز کر کے بلاک کر دیا. کچھ نہ کچھ لوگ تو سفر کریں گے. اب جس نے جتنا بلاک کیا اتنا زیادہ وہ دوسروں کو متاثر کر رہا ہے، جس نے کم کیا وہ کم کر رہا ہے، مگر قطع رحم تو کرنا پڑتا ہی ہے مال کے اکٹھا کرنے کے لیے. اور پانچویں خصلت و آخری صفت جو کہ مولا امام رضا علیہ السلام نے بیان فرمائی، ایثار دنیا علی الآخرہ. مال آپ اکٹھا کر ہی سکتے جب تک آپ دنیا کو آخرت پہ ترجیح نہ دیں. ڈیپ ڈاؤن ان یور انٹینشن، اصل میں سبب ہی یہ ہے کہ انسان کی روحانیت اسی درجے کی ہے کہ اس نے دنیاوی مفادات کو اخروی درجات پہ فضیلت و ترجیح دی ہے، لہذا اس نے مال کو اکٹھا کیا ہے. تو لَوَكِنَّكُمْ كَثَّرْتُمُ الْأَمْوَالَ، اور جن لوگوں میں یہ صفتیں نہیں ہوتی ان کے درمیان آج بھی کوئی حجابات نہیں ہیں، اور ساری ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں، فیوز و برکات سے بھی مستفیض ہو رہے ہیں. یہ برکت کا لفظ ہم بڑی کثرت سے استعمال کرتے ہیں. برکت، مال میں برکت، اولاد میں برکت، زندگی میں برکت. یہ برکت عربی زبان میں کہا جاتا ہے، اصل میں لغوی طور پہ برق کہتے ہیں اونٹ کے سینے کو. اونٹ کے سینے کو عربی میں کہا جاتا ہے برق. پرانے زمانے میں جب اونٹ بیٹھا ہو اور اونٹ کا مالک اس کو کھینچنا چاہ رہا ہے، رسی سے کھینچ رہا ہے. اب اونٹ تو کھڑا ہونا نہیں چاہتا, وہ آرام کر رہا ہے. تو اونٹ کیا کرتا ہے, وہ اپنے سینے کو چپکا لیتا تھا زمین کے ساتھ ریزسٹ کرنے کے لیے. تو اس کے سینے کو برک کہتے ہیں عربی میں. تو یہاں سے لفظ برکت کا اتخاذ کیا گیا ہے, اس کو ڈیرائیو یہاں سے کیا گیا ہے. تو معلوم ہوا کہ چپکا لینا وہ نعمتیں اللہ تعالی کی جو آپ کے پاس استمرار اور دوام کے ساتھ برقرار رہتی ہیں, ان نعمتوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اللہ نے برکت عنایت کی ہے. اب آپ اپنا خود محاسبہ کیجئے کہ کون کون سی نعمت آپ کے پاس ایسی ہے کہ جو اللہ نے آپ کو عطا تو کی تھی مگر آج باقی نہیں بچی آپ کے پاس. جو جو نعمت اللہ نے آپ کو دی تھی اور آج آپ کے پاس باقی نہیں رہی, سمجھ دیجئے کہ اس میں برکت نہیں تھی لہذا باقی نہیں. اللہ عادل ہے, اللہ ظالم نہیں ہے. ہم اس کے اہل ہی نہیں رہے کہ یہ نعمت ہمارے پاس برقرار ہے, لہذا اللہ عادل ہے, اس نے ہم سے چھین لی. جس دن ہم نے اپنے آپ کو اہل اگر ہم نے اہل بنا لیا ہوتا تو اس نعمت میں برکت ہوتی, یہ استمرار اور دوام کے ساتھ برقرار رہتی, چپک جاتی ہمارے ساتھ. یہ جو نعمت چپکی نہیں, برقرار نہیں رہی, اس میں دوام اور استمرار نہیں تھا, چھین لی گئی, سلب کر لی گئی, اس کا مطلب یہ کہ اس میں کوئی برکت نہیں تھی. رسول اہل بیت علیہ السلام کی ہر چیز باعث برکت اور برکت و یم سے لبریز تھی. دعوت ذوالعشیرہ ملاحظہ فرمائیے, تھوڑا سا کھانا پیغمبر اکرم نے تیار کیا, چھوٹی سی ہانڈی ہے, 40 افراد قریش میں سے ان کی دعوت کی گئی, اور اب اس چھوٹی سی ہانڈی سے کھانا نکالا جا رہا ہے, کھانا ختم ہی نہیں ہوتا, بار بار لوگ آ رہے ہیں کھانا نکال رہے ہیں اسی چھوٹی سی ہانڈیا سے, مگر کھانے میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی. ہر چیز میں برکت, کوئی ایسی چیز نہیں کہ جو بغیر برکت کے ہو. بغور ہمارے استاد آیت اللہ جوادی آمودی کے کہ اصحاب یمین کو جو اصحاب یمین کہا جاتا ہے, اس کا حقیقی ریزن یہ ہے کہ یمین کا لفظ بھی اصل میں عربی میں یومن سے نکلا ہے. یومن عربی میں کہتے ہیں برکت کو. اصحاب یمین جو بہشتی لوگ ہیں, ان کی زندگی کی ہر نعمت برکت الہی کے ساتھ تھی, لہذا ان کو اصحاب یمین کہا جاتا ہے. یمن و برکت کے ساتھ تھی, اگر برکت نہ ہوتی تو جنت میں داخل نہیں ہو سکتے تھے. برکت چاہیے اللہ تعالی کی طرف سے. تو امام زمانہ علیہ السلام کی ولایت کی حمایت کے لیے بھی جو سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ ظلم اور ظالمین کے ساتھ اپنے انسان کو برات کرنی ہے اور دوری اختیار کرنی ہے. جب تک ظلم اور ظالم سے نفرت اور برات اور دوری نہیں ہوگی, اس وقت آپ عدل اور عادلوں کے ساتھ اور معصوموں کے ساتھ محبت نہیں کر سکتے. لہذا برات کا درجہ, لہذا تبرع کا رتبہ تولا کے اوپر مقدم ہے. تولا کی شرط تبرع ہے. جس جس آدمی نے تبرع نہیں کیا, یعنی ولایت اہل بیت کے دشمنوں سے پریکٹیکلی اپنے کو ڈسٹنس نہیں کیا, ان کو کنڈیم نہیں کیا, ان کے راستے میں رکاوٹ نہیں بنے, ان کے اوپر احتجاج نہیں کیا, ان کے مظالم پر, جب تک آپ نے پریکٹیکلی تبرع نہیں کیا تو آپ تولا کرنے کے ابھی ایلیجیبل ہی نہیں ہے, ابھی اس کے لائق ہی نہیں ہے, ابھی اپنے اندر قابلیت پہلے پیدا کرنی ہے. کیونکہ تبرع کا درجہ تولا کے درجے پر مقدم ہے. پہلے تبرع کرنا ہے. پہلے اسلام نے ہمیں لا الہ سکھایا ہے, اس کے بعد آپ راستہ ہموار کریں گے الا اللہ کے لیے. یعنی کہ ابھی لا الہ کی منزل سے ہی نہیں گزرے, ابھی جھوٹے خداؤں کے ساتھ وابستگیاں برقرار ہیں اور پھر بھی الا اللہ کہہ رہے ہیں. Nobody is going to buy that kind of لا الہ الا اللہ. تو تولا کے لیے پہلے تبرع شرط ہے. کسی بھی آپ دیکھیں, کسی بھی امام حسین علیہ السلام کے خیمے میں کوئی ایک فرد بھی ایسا ہے جس نے ذرہ برابر بھی ظلم کی طرف انکلینیشن, رغبت, تمایل کا اظہار بھی کیا ہو, دبے لفظوں میں بھی کسی نے کہا ہو کہ مولا ایسا کرتے ہیں کہ تھوڑی دیر کے لیے ہم یزید کو مان ہی لیتے ہیں, ایسے کون سی قیامت آ جائے گی جب اس کو پانی تو مل جائے گا ہمیں پینے کو, بھوکے بیٹھے ہوئے اتنے دن سے, پیاسے بیٹھے ہوئے. کسی ایک بچے نے بھی کہا, جناب سکینہ نے بھی آ کے کہہ دیا کہ بابا ایسا کر رہے تھے تھوڑی دیر کے لیے ہم یزید کو مان ہی لیتے, پانی تو مل جائے کم از کم. کبھی آپ نے غور کیا؟ یعنی یہ آپشن ان تھنکیبل تھا امام حسین علیہ السلام کے مددگاروں میں,
سوچتے بھی نہیں تھے ان لائنز کے اوپر کہ کبھی ہم طاغوت اور ظالم کی کو ایک لہجے کے لیے بھی قبول کریں قلباً.
عملاً حمایت کرنا تو بہت دور کی بات ہے,
یہ بہت بڑا درجہ ہے. ہر شخص اس درجے پہ فائز نہیں ہوتا, ہر شخص کو یہ سعادت بھی نہیں ملتی جو مولا ہے. میرے مولا نے شب عاشور اپنے اصحاب کو وہ مقامات دکھلا دیے, سارے حجابات ہٹا کے وہ مقامات دکھلا دیے, کون کون شخص جنت کے کس کس درجے پہ فائز ہے.
سب کو اس کے مقام دکھا دیے گئے, ہر شخص کو مقام دکھایا گیا. لہذا سارے کے سارے اپنے تیار ہیں کہ امام حسین علیہ السلام یہ معرفت کا درجہ ہے. ہر خیمے میں تیاری کی جا رہی ہے کہ کل ہم اپنے بچے کو پہلے مولا امام حسین پہ قربان کریں تاکہ ہم جناب زہرا کے سامنے سرخرو ہو سکیں. ہر خیمے میں بیوی اپنی مائیں بچوں کو آمادہ کر رہی ہیں, ہر خیمے کی یہی کیفیت ہے. اور یہاں تک کہ روایت میں ملتا ہے کہ اصحاب کے خیمے میں جائیں تو اصحاب وہاں مسلم او سجا یہ تقریر کر رہے ہیں اصحاب کے درمیان کہ ہم اپنے آپ کو بنی ہاشم سے پہلے قربان کریں گے. بنی ہاشم کے خیمے میں جناب ابوالفضل عباس بنی ہاشم سے کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو پہلے قربان کریں گے. مگر میرے مولا کی کیفیت کیا ہے کہ مولا کے کا کمال دیکھیے, مولا کا کمال یہ ہے کہ مولا نے ہر خیر میں امامت کا حق ادا کیا, ہر خیر میں سبقت لی ہے. لہذا ہمارے محققین یہ بیان کرتے ہیں کہ بنی ہاشم میں بھی سب سے پہلے میرے مولا نے علی اکبر کو آگے بھیجا. تقدم ولدی, ہر خیر میں میرے مولا نے سبقت لی ہے, یہ ثبوت پیش کیا ہے, عملی ثبوت ہے مولا کی امامت کا. آیت اللہ شیخ جعفر شوستری کے بقول کہ امام حسین نے حتی روز عاشورہ بھی ایک مستحب کام بھی شریعت کا ترک نہیں کیا, حتی ایک مستحب بھی ترک نہیں کیا. واجب تو واجب, ہر مستحب کام بھی انجام دیا, ہر چیز میں سبقت لی ہے میرے مولا نے. مولا کے پاس اپنے ساتھ حجاج ابن مسروق موجود تھے جو کہ مولا کے مؤذن تھے, مگر روز عاشور اب علی اکبر سے کہا گیا کہ اذان کہیں. علی اکبر نے شبیہ رسول نے پیغمبر کے لہجے میں اذان کہی, اذان فجر ہوئی, جماعت ادا کی گئی. اس کے بعد جب وہ وقت آیا تو مولا نے علی اکبر کو پہلے روانہ کیا, پیغمبر اکرم کا ماما سر پہ رکھا, علی اکبر کو روانہ کر رہے ہیں, پیغمبر کا ماما سر پہ رکھا ہے, علی اکبر کو بھیج رہے ہیں. اور بعض علماء نے یہ بھی نقل کیا کہ علی اکبر کو یہ نصیحت کی گئی تھی کہ بیٹا جہاں تک ہو سکے تو منہ مڑ کے دیکھتے رہنا, منہ مڑ کے دیکھتے رہنا مولا, یہ وصیت یہ نصیحت کی گئی تھی. یہاں تک کہ جب علی اکبر روانہ ہوئے تو اس کے بعد چلنے کے بعد کچھ آہٹ محسوس ہوئی, اب جو مڑ کے دیکھا تو ضعیف باپ علی اکبر کے پیچھے پیچھے آ رہا ہے. ارے بابا ابھی تو آپ سے الوداع کیا تھا, ارے کاش علی اکبر بھی صاحب اولاد ہوتے اور علی اکبر کا بھی علی اکبر جیسا شبیہ رسول کو بیٹا ہوتا اور وہ رخصت کے لیے آیا ہوتا تو پھر علی اکبر کو پتا چلتا کہ باپ کے دل پہ کیا گزرتی ہے. یہی تو فرمایا تھا میرے مولا نے جب علی اکبر کو روانہ کیا تو فرماتے ہیں اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم بعلات گواہ رہنا اس قوم پہ, فقد برز علیہم غلام اشبہ الناس خلقاً وخلقاً ومنطقاً برسولک. اب وہ نوجوان وہ جوان جا رہا ہے لوگوں کی طرف کہ جو تمام لوگوں میں تیرے رسول کے ساتھ اپنے ظاہری وجاہت کے اعتبار سے, اپنے اخلاق کے اعتبار سے, اپنے گفتار کے اعتبار سے سب سے زیادہ مشابہ تھا. بقول میرے استاد کے کہ یہ دلیل ہے جناب علی اکبر کے معصوم ہونے کی, کیونکہ جو سب سے زیادہ مشابہ ہے وہ کبھی گناہ ہی نہیں کر سکتا. مولا نے فرمایا زیارت نبی کا نظر میں آ رہے ہیں, اور جب بھی ہمیں یہ اشتیاق ہوا کرتا تھا کہ تیرے نبی کی زیارت کرے ہم علی اکبر کی طرف دیکھ لیا کرتے تھے. علی اکبر شبیہ پیغمبر ہے, ہر جہت سے پیغمبر کے مشابہ ہے.
اور ایک عمر ابن سعد کو بھی لعنت کی، قطع اللہ ہو رہا ہے نے کہا کہ میں قطع رہی نہیں، اے خدا تیری نسل کو قطع کرے جیسے تو نے میری نسل کو قطع کیا۔ نہ جانے مولا کے دل پہ کیا گزر گئی، علی اکبر کی شہادت پہ نہ جانے کیا گزر گئی۔ علی اکبر آئے ہیں، مولا کے کان میں کچھ کہا، فبکا بکا ان عالین، روایت کا لفظ ہے، مولا نے بلند آواز سے گریہ کیا۔ جب علی اکبر نے کان میں کچھ آ کے کہا نا، مولا نے بلند آواز سے گریہ کرنا شروع کیا۔ اب جو بہن نے پوچھا تو کہا، بہن دستور یہ ہے کہ باپ بیٹے کو نصیحت کرتا ہے، مگر آج بیٹے نے باپ سے نصیحت کی ہے، بیٹا باپ سے نصیحت کر رہا ہے۔ علی اکبر روانہ ہوئے، روانہ ہونے کے بعد اب جہاد کیا، جہاد کے بعد تھوڑی دیر کے بعد واپس لوٹتے ہیں، بابا کی خدمت میں آئے، بابا پیاس کی بڑی شدت ہے، کوئی سبیل ہو سکتی ہے پانی کی؟ مولا نے اپنی زبان جو دکھلائی، کہا بابا آپ کی زبان تو میری زبان سے زیادہ خشک ہے۔ کہا ان قریب ہم جب نانا رسول اللہ تمہیں جامع کوثر سے سیراب کریں گے۔ علی اکبر دوبارہ روانہ ہوئے، اب جہاد کیا، زمین کربلا پہ آئے، زمین کربلا پہ آئے، روایت میں یہ فقرہ درج ہے کہ شہزادی زینب نے مولا سے پہلے اپنے بھیا سے پہلے اپنے آپ کو علی اکبر تک پہنچا دیا۔ شاید شہزادی چونکہ جانتی تھی مولا کو علی اکبر سے کتنی محبت ہے، کس طریقے سے شہزادی زینب نے مولا کے ساتھ دیا، یہاں تک کہ جب مولا پہنچتے ہیں، عجیب روایت میں فقرہ ہے، عجیب فقرہ ہے، علی اکبر نے کہا اپنے بابا سے، ہاں جدی رسول اللہ، ابھی پانی مانگنے گئے تھے نا، مولا نے کہا تھا کہ نانا ان قریب سیراب کریں گے، فرمایا کہ ہاں جدی رسول اللہ، ارے بابا یہ میرے نانا رسول اللہ آئے ہیں، جامع کوثر لے کے آئے ہیں اور آپ سے کہہ رہے ہیں اجل القدوم علینا، جلدی ہمارے پاس آ جاؤ۔ روایت میں ہے، اب جو علی اکبر کے سینے سے، بعض علماء نے نقل کیا ہے، اب جو سینے سے برسی کا پھل نکالا، ایک مرتبہ علی اکبر کی روح پرواز کر گئی۔ عجیب فقرہ سید ابن طاووس نے نقل کیا، مولا نے اپنے گال کو علی اکبر کے گال پہ رکھا، علی الدنیا بعدک الافا، ارے تیرے بعد اس دنیا پہ خاک۔
على لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون إلهي بحق الزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها وإلها پرچم اسلام کو سر بلند فرما، پرچم کفر و شرک و نفاق کو سر نگون فرما، انقلاب اسلامی کی حفاظت فرما، تمام علماء ربانیین، تمام مراجع کرام، بالخصوص رہبر انقلاب کا سایہ ہمارے سروں پہ برقرار رکھ، تمام مجاہدین اسلام کی توفیق میں اضافہ فرما، تمام مومنین کی جان و مال و آبرو کی حفاظت فرما، تمام مومنین کی مشروع حاجات کو پورا فرما، تمام مومنین جو پریشان حال ہیں ان کو بحق باب الحوائج ابو الفضل عباس علیہ السلام پریشان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بیمار ہیں انہیں بحق بیمار کربلا شفائے کامل و عاجل عنایت فرما، جو زندانوں میں ہیں بالخصوص جو اسرائیل کے زندانوں میں ہیں انہیں بحق باب الحوائج امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام جلد سے جلد رہا فرما، ہماری اس قلیل عبادت کو قبول فرما، ہمیں اس وقت تک اس دنیا سے نہ اٹھا جب تک امام زمانہ ہم سے راضی نہ ہو جائیں، ان کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے انصار و اشیاء میں قرار دے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بجاه محمد وآله الميامين يا حسين۔